No, I get it, too. رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا جل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثانية شر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. اعزاز گرامی، اللہ تعالیٰ سورہ تکاثر میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں، کیا دنیا کی تم کو مال و منال نے ہم سے بیگانہ کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبر پہ پہنچ جاؤ؟ کلا سوف تعلمون، نہیں ایسا نہیں ہے، ان قریب تم جان جاؤ گے. پھر اللہ کہتا ثم کلا سوف تعلمون، اور تم ان قریب جان جاؤ گے. کلا لو تعلمون علم اليقین، ہرگز اگر تم علم یقین رکھتے ہوتے لترون الجحیم، تو تم جہنم کو دیکھ لیتے. ثم لترونها عین الیقین، اور پھر جہنم کو دیکھ ہی نہیں لیتے، بلکہ تمہیں عین یقین ہو جاتا جہنم کے باہر. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، اور پھر ایک دن وہ آئے گا جب تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. عزیزان گرامی، علیکم السلام. میں نے آپ کے سامنے ابھی تک دو مرحلے میں اپنی گفتگو مکمل کر لی ہے. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یقین تین طرح کا ہوتا ہے، ایک علم یقین، اور دوسرے عین الیقین، اور تیسرے حق الیقین. اور پھر عزیزان گرامی، اپنے معروضات کے درمیان میں نے آپ کے سامنے کہا کہ آج ہماری بدبختی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ ہمارے پاس سب سے بہترین دین، سب سے بہترین شریعت، سب سے بہترین قانون ہونے کے باوجود وہ ڈیولپمنٹ، وہ ترقی، وہ معنویت، وہ روحانیت، وہ درجہ، وہ عظمت ہم میں نہیں پائی جاتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایمان تو قبول کیا ہے، لیکن وہ ایمان ہماری زبان سے ہمارے دل تک نہیں اترا ہے. اور جب تک انسان کا ایمان اس کی زبان سے اس کے دل، بلکہ پیغمبر کا ایک جملہ نقل کروں، خدا کی قسم یہ جملے پیغمبر کے خود اس بات کی دلیل ہے کہ امام پیغمبر اپنے صحابی کے لیے جب اس طرح کا جملہ فرماتے ہیں تو اس کا یقین اور ایمان کے درجے کو اسی سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں. ایک زمانہ پیغمبر تو دیکھ رہے تھے شاید کہ میرے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا جب میرے اہل بیت کو، میرے اہل بیت سے لوگوں کو دور کر دیا جائے گا، اور ان کو جو ہے اس طرح سازش کا شکار بنایا جائے گا کہ لوگ اہل بیت کی عظمت کو پہچان ہی نہ سکے. جب عظمت کو نہیں پہچانیں گے تو ان سے قریب کیسے آئیں گے؟ اب ایسی صورت میں وہ پیغمبر جس نے 23 سال دن رات کر دیا ہو اس بات کے لیے کہ میں اپنی امت کے لیے ایک ایسا راستہ، ایک ایسی مشعل راست بنا دوں جس کو میرے بعد وہ دھوکے میں نہ پڑنے پائیں، جس کے بعد وہ اندھیرے میں جانا نہ پائیں، بلکہ وہ ہمیشہ روشنائی میں رہے، نور کے سائے میں رہے. عزیزان گرامی، یہ جو جملہ ہے پیغمبر نے فرمایا کہ جب گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو اور لوگوں کو کچھ سجائی نہ دیتا ہو تو تمہارے لیے میں ایک رہنما معین کر دیتا ہوں، میں ایک دلیل معین کر دیتا ہوں. کہا تم دیکھنا کہ عمار کس طرف ہے، جس طرف عمار ہوں گے حق وہیں ہوگا. اب یہ عجیب بات نہیں ہے کہ انہوں نے اہل بیت کو یہ نہیں کہا کہ اہل بیت کے ساتھ، یہ اہل بیت کو ہم کہہ چکے ہیں. اب جانتے تھے کہ لوگ اہل بیت سے لوگوں کو اتنا بہکا دیا جائے گا کہ لوگ اہل بیت کی طرف نہیں جائیں گے. تو کہا دیکھو اگر تمہارے ساتھ اس طرح کا حال ہو، تم نہیں پہچان سکتے ہو کہ حق کدھر ہے، تو تم عمار کو دیکھنا. میں جو جملہ آپ کو سنانا چاہتا تھا وہ حدیث کا جملہ ہے. کہا اس لیے کہ عمار کے دل میں ایمان پیر کے انگوٹھے سے لے کر پیشانی تک بھرا ہوا ہے. اب یہ جو جملہ ہے کہ عمار کا، عمار کے دل میں ایمان پیر کے انگوٹھے سے لے کر پیشانی تک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمار کے وجود میں ایمان اس طرح گھر کر گیا ہے کہ ساری دنیا بدل جائے لیکن عمار نہیں بدلیں گے، اور جب عمار بدلیں گے نہیں تو حق کا ساتھ ہمیشہ دیں گے. تو پیغمبر کہنا چاہتے تھے دیکھو میرے بعد چاہے جتنا لوگ اہل بیت کو چھوڑ دیں گے چھوڑ دے، لیکن تم عمار کو اپنا لوگے وہ ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ رہے. اور عجیب بات نہیں ہے، یہی وجہ تھی کہ صفین میں جب عمار، جناب عمار کو زخم لگے تو ایک شور برپا ہوا کہ عمار کو کس نے مارا. تو اب جو فلسفہ بیان کیا، مجھے فلسفے کے بارے میں نہیں جانا، کہ یہ علی علیہ السلام نے عمار تو کیسے بھائی؟ کہا وہ علیہ السلام لائے تھے اس لیے انہوں نے مارا ہے. کہا مارنے والے تم ہو اور کہہ رہے ہو کہ علیہ السلام چونکہ لائے تھے تو تم لڑے کیوں؟ پھر ان کو یاد آ گئی رسول اللہ کی حدیث. اب جو رسول اللہ کی حدیث یاد آئی تو ان کے درمیان خلبلی مچ گئی کہ ہم ہی گمراہ فرقے ہیں، ہم ہی وہ گمراہ لوگوں میں سے ہیں جن کے رسول اللہ نے پہلے سے بشارت دی تھی. تو دیکھیے
میں بات جہاں سے شروع کر رہا تھا کہ ایمان اور اس طرح یقین والا ایمان جس کی بنا پر اللہ کا رسول اپنے ایک صحابی کو کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت کی علامت ہے، یہ کبھی ہو سکتا ہے جب انسان کو یقین ہو. عزیزان گرامی، میں آگے بڑھتا ہوں اپنی بات کو کہ آل پیغمبر اور پیغمبر کے بارے میں تو عین الیقین کا مسئلہ بعد میں آتا ہے. پہلے مسئلہ آتا ہے کہ ان کی امت میں یا عام لوگوں کے لیے ممکن ہے یا نہیں کہ عین الیقین تک پہنچ جائے، عین الیقین تک پہنچ جائے. یہ بحث کئی دنوں سے میں کہتے آ رہا ہوں عزیزان گرامی کہ دیکھیے، میں آپ کو یہ انشاءاللہ اسی مجلس میں بتاؤں گا یقین پیدا کیسے ہوتا ہے، یقین کا اثر کیا ہوتا ہے، لیکن پہلے آپ یہ عین الیقین کو پہچانیے کہ عین الیقین ہے کیا، اور پھر کیسے کس نے حاصل کیا، وہ ایک الگ بحث ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو ہوگی. پیغمبر کی ایک حدیث آپ نے سنی ہے، میں واپس آپ کو سنا چاہتا ہوں چونکہ میرے موضوع سے تعلق رکھتی ہے. پیغمبر نے فرمایا تنام عینی ولا تنام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل کبھی نہیں سوتا ہے. اب یہ بات اگر آپ اس کو اور وضاحت کرنا چاہو تو امام کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ دیکھو انسان بہت ساری چیزوں کی حقیقت آنکھ سے سمجھ نہیں سکتا ہے لیکن دل سے. یہی وجہ ہے کہ کسی نے پوچھا امام علی علیہ السلام سے کہ مولا آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے جس کی عبادت کرتے ہیں؟ امام نے کہا کہ میں بغیر دیکھے ہوئے عبادت نہیں کرتا ہوں، میں نے یقیناً دیکھا تبھی تو عبادت کرتا ہوں. تو اس کو حیرانی ہوئی تو امام نے وضاحت کی کہا تم یہ سوچتے ہو کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا، نہیں میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، میں نے دل کی حقیقت سے اس کو دیکھا. اور اس کے بعد جو جملہ فرمایا کہ میں نے اس خدا کو اس طرح دیکھا ہے کہ اگر حجاب ہٹا دیے جائیں میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اگر حجابات ہٹا دیے جائیں. آج حجابات ہیں کیا ایک بڑا مسئلہ ہے. سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی کوئی انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تمہاری دیکھنے کی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. اب یہ سورہ حدید کی آیت ہے کہ جیسے ہی کوئی انسان آ کے بند کرتا ہے اس دنیا سے اس کے دیکھنے کی قوت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. اب وہ چیزیں بھی دیکھ سکتا ہے جو اپنی زندگی میں نہیں دیکھ سکتا تھا، ایسی چیزوں کو ان بھی نظارہ کر سکتا ہے جو وہ پہلے کبھی اس نے دیکھا ہی نہیں. تو عزیزان گرامی، اسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عین الیقین جب کسی کو آ جائے، کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے. یہ تو دوسرا مرحلہ تھا، میں نے پہلے ہی مرحلے پہ کہا تھا کہ حتی علم یقین آ جائے تو بہت ساری چیزیں دنیا میں اس کے لیے بدل جاتی ہیں. اب اگر اس سے بڑھ کر رتبہ آ جائے، عین الیقین کے مرتبے میں فائز ہو گیا تو دنیا کی ہر چیز اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہے، پھر اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. پیغمبر اکرم سے ایک روایت پائی جاتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز صبح پڑھائی، اور نماز صبح پڑھائی تو دیکھا ایک جوان بچہ جو ہے رکوع اور سجدے میں جا رہا ہے، تو جب رکوع میں جاتا ہے تو سجدے میں جاتا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، اور اس طرح رکوع اور سجدہ کر رہا ہے کہ اس کے اعضا لرز رہے ہیں، چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. تو رسول اللہ نماز پڑھا کر بیٹھ گئے، رسول اللہ نماز پڑھا کر بیٹھ گئے. اس بچے نے نماز ختم کی تو اسے رسول اللہ نے اس کو بلایا، اے بیٹا یہاں آؤ. وہ رسول اللہ کے پاس گیا تو رسول اللہ نے پوچھا کہ کیف اصبحت، آج جو تم نے صبح کی ہے تمہاری حالت کچھ ایسی بتا رہی ہے، کچھ ہو رہی ہے کہ تم آج تم نے صبح کیسے کی؟ تو اسے کہا یا رسول اللہ میں نے صبح اس حالت میں کی ہے کہ مجھے اللہ نے وہ یقین عطا کر دیا ہے جس کے بعد دنیا کی ہر چیز میری نگاہوں میں صفر بن گئی ہے. زیرو بن گئی. تو کہا کیسے؟ کہا یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں آپ کو کہ اچانک اللہ نے میری نظروں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا. یا رسول اللہ میں اس وقت یہ دیکھ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حشر کا میدان سجایا ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور ساری دنیا کے لوگ حساب کتاب کے لیے جا رہے ہیں، ان میں سے میں بھی ہوں. اور اے رسول اللہ، اب جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو ایک طرف دیکھتا ہوں کہ لوگ درد سے تڑپ رہے ہیں، انہیں جہنم میں عذاب کیا جا رہا ہے اور طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہے، اور دوسری طرف یا رسول اللہ جنت کے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اللہ کی ہر نعمت سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور یہی نہیں فیضیاب ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ وہ تکیے پہ تکیے کا سہارا لے کر ایک سجے ہوئے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں. کہ یا رسول اللہ یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے، اب دنیا کی جس چیز کو دیکھتا ہوں مجھے نفرت ہوتی ہے کہ اللہ مجھے تیرے بارگاہ میں آنا ہے، میں کس طرف جاؤں؟ کیا یا رسول اللہ اسی وجہ سے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری حالت یہ ہو گئی، میرا جسم لاغر ہو گیا خوف کی وجہ سے. میں ایک حدیث آپ کو سناؤں، امام علیہ السلام کہتے ہیں ان المومن لا یزال یخاف من سوء العاقبہ. مومن ہمیشہ، یہ جو جملہ ہے امام کا، ان المومن لا یزال یخاف من سوء العاقبہ، مومن ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے اپنی عاقبت کے برے ہونے سے. تو ایک سوال ہے کیوں کیوں آدمی ڈرتا، اس پہ یقین نہیں ہو؟ کہتے دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے، لانہ لا یتیقن الی وصول رضوان اللہ، اس لیے اس کو یقین نہیں ہے کہ مجھے اللہ کی وہ رضا مل گئی جو میری زندگی کا ہدف اور مقصد ہے، اس لیے ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے. اب جب اس مرحلے میں رسول اللہ نے کہا کہ تمہارا یقین اس بنا پر ہے، کہا یا رسول اللہ میرے یقین کی بنیاد یہی ہے، میرا یقین اسی پہ ٹکا ہوا ہے، تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ اے شخص اپنے اس یقین کو سنبھال کے رکھنا، اے بیٹا اپنے اس یقین کو سنبھال کے رکھنا، اس کو اچھی طرح سنبھالو. اور اس کے بعد جب یہ رسول اللہ نے فرمایا تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کر دو کہ اللہ مجھے جتنی جلدی ہو شہادت کے رتبے میں فائز کرو، جتنی جلدی ممکن ہو مجھے اللہ شہادت کے رتبے میں فائز کر دو. اور تاریخ یہ لکھتی ہے کہ وہ بچہ کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ کے ساتھ، رسول اللہ جنگ پہ جائے تھے تو وہ بھی گیا، اور نو آدمی کے بعد دسواں آدمی وہ تھا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیا. اب آپ اس واقعے سے نتیجہ لے سکتے ہیں کہ انسان اگر کوشش کرے تو اسی دنیا میں، جیسا کہ میں نے سورۃ تکاثر آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا کہ اللہ کہتا ہے اگر تمہارے پاس علم عین یقین ہو تو جہنم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا. اب کیسے پیدا ہوگا ایک الگ بحث، انشاءاللہ اس کے بعد کے مجلسوں میں عرض کریں گے کہ وہ کیسے آپ پیدا کر سکتے ہیں. یہ ایک عام آدمی کی بات ہے، یہ کوئی نبی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی اولیاء کی بات نہیں ہے، یہ کوئی کسی معصوم امام کا کارنامہ نہیں، یہ ایک عام آدمی، ایک جام جوان جو اس طرح اللہ کی عبادت کر کے. حتیٰ میں ایک دوسری مثال آپ کے سامنے پڑھوں، ایک کتاب لکھی گئی ہے نشانی از بی نشانی ہا، اور یہ لکھی گئی ہے پوری کتاب نشانی از بی نشانیاں لکھی گئی ہے ایک عالم، جلیل القدر عالم جو گزرے ہیں، ملا علی نخودکی کے بارے میں. اس کتاب میں ایک سوال کیا گیا ہے کہ آغا آپ نے کون سا عمل کر کے اتنا رتبہ حاصل کر لیا کہ یہی نہیں کہ آپ کے سامنے حجابات ہٹا لیے گئے بلکہ آپ کے اندر طاقت یہ ہے کہ دوسروں کو بھی دکھا سکو. تو انہوں نے کیا کہا جاتے ہیں، میں نے آپ کو یہ جملہ، ان کی بات کو آپ کے سامنے نہیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، میں صرف آپ کو یہ مثال سامنے لا کے دینا چاہتا ہوں کہ آج جو ہماری کمی ہے نا، اس کی وجہ خالی یہ ہے کہ ہم یہی نماز جو پڑھتے ہیں، جو روز مرہ پڑھتے ہیں، اسی کو اس خلوص کے ساتھ نہیں پڑھتے جو اللہ چاہتا ہے. پوچھا آپ کون سا عمل کرتے ہو, کون سا ذکر کرتے ہو, کون سا چلا کشی کیا ہے, کون سی ریاضت کیا ہے آپ نے کہ اللہ نے آپ کو اس مقام تک پہنچا دیا. تو انہوں نے ایک جملہ کہا, خدا کی قسم میں نے صرف یہی نماز اور روزے اور تقوی سے یہ مقام حاصل کیا ہے. خدا کی قسم میں نے اسی نماز روزے اور یہی جنرلی چیزوں سے ہی اس مقام کو حاصل کیا. تو بس عزیزان گرامی, آج بہت یہ سوال کیا تھا, مولانا ہمیں اپنی روحانیت میں اضافہ کرنا کیا کریں, ہم کوئی عمل بتا دیجئے. اب آپ نماز سے بڑھ کر کون سا عمل ہو سکتا ہے, روزے سے بڑھ کر کون سا عمل ہو سکتا ہے, محرمات سے بچنے سے بڑھ کر کون سا عمل ہو سکتا ہے, واجبات کی ادائیگی سے بڑھ کر کون سا عمل ہو سکتا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے, ہمیں اس پہ یقین نہیں آتا کہ ہم اسی نماز سے اس بلندی تک پہنچ سکتے. لیکن ان میں ایک چیز تھی, جیسا کہ ہمارے بعض علماء کی ہمیشہ شان ہے کہ امام رضا کے دربار میں, امام رضا کے چوار میں رہتے تھے وہ, اور رات کی سناٹا جب تاری طرف جو ہے پھیل جاتا تھا, تو آپ نے یہ سنا یا نہیں, قرآن کہتا ہے کہ ملائکہ میں سے وہ کچھ ہے ایسے ملائکہ ہیں جو رکوع کرتے ہیں, جو سجدہ ہی کرتے ہیں, جو خالی رکوع کرتے ہیں, جو خالی سجدہ کرتے ہیں, خالی تسبیحات پڑھتے ہیں. ملا علی لاخودکی کے بارے میں ملتا ہے کہ جب رکوع میں جاتے تھے تو اتنے دیر رکوع میں رہتے تھے کہ چار انگل برف ان کی پشت پر جمع ہو جاتی تھی رکوع میں خالی. اب یہ آج تو ہمارا یہ حال ہے کہ اگر پیش نماز چوتھی بار سبحان اللہ کہہ دے تو لوگ بگڑ جائیں گے, دیکھو مولانا کو ان کو ہوا کیا ہے. اور ایک آدمی جس کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے وہ اتنی دیر تک کھڑا ہوا ہے, اتنی دیر تک جھکا ہوا ہے کہ اس کی پشت پر چار انگلی چار انگول برف جمع ہو گئی, اور اس کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ اللہ کی بارگاہ میں ہے تو ہم کیسے ہیں. ایک مثال اس کے لیے پیش کرتا ہوں, یہ ہمارے دیکھیے علماء کی مثالیں ہیں, اور یہی علماء کون سا کام کرتے تھے, ان سے پوچھا گیا میں کون سا کام کرتے, یہی نماز پڑھ کے, یہی رکوع کر کے, یہی سجدہ کر کے, یہی تسبیح پڑھ کر, یہی واجبات کو ادا کر کے ہم نے یہ رتبہ حاصل کر لیا. آج واقعی جو یہ عین الیقین انسان کے اندر پیدا ہو ہر چیز کو بھولے گا. آج ہمارا اور آپ کا حال یہ اس روایت کی طرح ہے. میرا واقعی مجھے بڑا تعجب ہوا کہ آپ دیکھیے کبھی کبھی انسان, اور ہم سب میں یہ فطرت پائی جاتی ہے کہ کوئی اپنی زندگی میں ایک بڑا قدم اٹھاتے ہیں اور کامیابی ہمیں ملتی ہے تو سارا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں اے اللہ کی مہربانی ہے, میں نے اللہ کی مہربانی سے یہ اچیومنٹ حاصل کر لیا, میں نے یہ کامیابی اللہ کی مہربانی سے ادا کی. اور اگر کوئی اس کو ذرا سی مصیبت آ جائے تو کیا ہوگا, پھر یہی جملہ پلٹ جائے گا کہ اللہ نے ہم ہی کو دیکھ لیا ہے, کوئی آئی نہیں دنیا میں, ہم ہی تو ہے. تو واقعی یہ چیز, اب تاریخی جو واقعہ سنایا چاہتا ہوں بہت ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی ہمارے ساتھ اللہ کا کیا سلوک ہے اور ہم اللہ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. تو آپ کہے جب یہ ہمارا سلوک ہے تو ہم کیسے یہ امید رکھ سکتے ہیں, کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم یقین کے مرحلے تک پہنچ جائیں گے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جب تک یہ حالت ہماری رہے گی. جناب ایوب کی پریشانیوں کا ذکر سنا ہے نا آپ نے, جناب ایوب کی مصیبتوں پہ مبتلا کیا گیا ان کے صبر کو دیکھنے کے لیے, آپ سب نے سنا ہے. جب ان کو امتحان میں مبتلا کیا گیا تو اب تاریخ نے کہا, جو جملہ لکھا ہے, لکھا ہے کچھ ان کے امتی جو ہے ڈیلیگیشن کی شکل میں ان سے ملنے آئے. آج بھی ہو سکتا ہے, آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی کبھی ہم کسی عالم کی زیارت کرنے جا رہے ہیں تو دو چار لوگوں کو ساتھ میں لے گئے. اب جب وہ لے کے گئے, ڈیلیگیشن گیا اور دیکھا, ان کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ جناب ایوب طرح طرح کی پریشانیوں کو مبتلا. اب ظاہر سی بات امتحان ہو رہا ہے اور سخت ترین امتحان ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو ڈیلیگیشن تھا ان میں سے کسی نے کہا, اے نبی, اے ایوب نبی, اے اللہ کے پیغمبر, ہمیں ایک بات بتا دیجئے. तो कहा पूछो कौन सी बात कहना चाहते हो। कहा भाई बात यह बता दीजिए कि आपने कौन सा ऐसा गुनाह छुपा कर किया है जिससे आपकी यह हालत हो गई है। और देखिए अल्लाह तो किसी को बगैर कुछ किए तो ऐसा इस हालत में रखता नहीं है। अब आप अगर हमें बता देंगे तो हम उससे बचने की कोशिश करेंगे और अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अब आप जरा तसव्वुर कीजिए, एक नबी, मासूम नबी इम्तिहान दे रहा है और लोग ताना मार रहे हैं कि कौन सा गुनाह किया छुपा के, हमें पता नहीं चला कि आप किस तरह की परेशानी में गिरफ्तार हो गए, हमें भी बता दीजिए ताकि हम उससे परहेज करें। अब तारीख ने एक जुमला लिखा है, हदीस कहती है कि जनाब अय्यूब को बहुत दर्द हुआ और दर्द इस कदर हुआ कि उन्होंने कहा कि ऐ लोगों, मैं अब तुमसे क्या कहूं, मैं तुमसे क्या कहूं, किस जबान से कहूं, खुदा की कसम मैंने कोई वक्त खाना नहीं खाया है जब तक यतीम और यसीर को अपने साथ बिठाया नहीं। किसी भी अल्लाह की नियामत से मैंने उस वक्त तक फायदा नहीं उठाया जब तक कि उसकी मखलूक को साथ शेयर ना किया हो। उसके बाद एक जुमला कहा, उसके बाद कहा कि यहां तक कि अल्लाह मुझे अगर दो हुक्म देता था, कहना तुम्हें चॉइस है इन दोनों में से सिलेक्ट कर लो, तो हमेशा मैं मुश्किल वाला हुक्म चुनता था, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता था, जो सबसे ज्यादा सख्त होता था, उसको अपने लिए चुनता था और उस पर अमल करता था। अब एक जवान उन्हीं में से खड़ा होगा, कैसे तुम कैसे बेशरम लोग हो कि नबी खुदा को इस हाल तक बेचैन किए दे रहे हो कि वो अपना राज खुदा के साथ बताने पर मजबूर हो जाए, तुम कैसे इंसान हो। लेकिन देखिए आज जो कहा जाता है हदीसों में भी है हमारे, कि जबान का जख्म तलवार के जख्म से ज्यादा शदीद होता है, जबान से जख्म लगाया जाए जो वो ज्यादा शदीद होता है, गहरा होता है तलवार के मुकाबले में। अब जब ये कहा है तो जनाब अय्यूब अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए और नमाज पढ़ते पढ़ते मुनाजात करते करते एक जुमला कहा, काए अल्लाह अगर आज अदालत का दरवाजा होता, अदालत का तख्त होता, तो मैं तेरे सामने अपनी दलील पेश करता कि अल्लाह मैं बेगुनाह हूं, मुझे इस तरह क्या इम्तिहान नहीं होना चाहिए, अल्लाह मेरी दलीलें तेरी अगर बारगाह अदालत में पेश करता तो शायद अल्लाह तू ही फैसला कर देता कि मैं इसका हकदार नहीं हूं। अब परवर नबी है, एक तो नबी है, जाहिर सी बात है नबी है, जैसे ही कहा वैसे ही रवायत कहती है, जैसे ही ये जुमला कहा कि परवरदगार अगर आज मौका तू देता तो मैं अपनी आर्गुमेंट तेरी बारगाह में पेश करता और बताता कि मैं इस लायक नहीं हूं कि मुझे इम्तिहान लिया जाए और इस तरह इम्तिहान लिया जाए कि लोग मुझे ताना मारे। का फौरन अल्लाह ताला ने एक बादल को भेजा और उस बादल से आवाज आई, अय्यूब हमारी अदालत लग चुकी है, तुम्हारा आर्गुमेंट क्या है वो पेश करो, तुम्हें अदालत चाहिए थी हमारी, लो हमारी अदालत तुम्हारे सामने है, तुम्हारे पास जो दलील है वो पेश कर दो। अब जाहिर सी बात है एक नबी के सामने अल्लाह की अदालत लग गई, आवाज भी सुनाई दे रही है, क्या अय्यूब पेश करो अपनी दलीलें। जनाब अय्यूब ने शुरू किया, क्या परवरदिगार मैंने कौन से तेरे हुक्म की मुखालफत की थी, कोई ऐसा हुक्म है जिससे मैंने मुखालफत की, का नहीं। का परवरदिगार तूने जो नियामत दी मैंने उस नियामत को तेरी मखलूक के साथ शेयर किया या नहीं किया, कहा अय्यूब तुमने किया। का परवरदिगार जब तूने मुझे दो हुक्म दिया तो मैंने उसमें सबसे सख्त हुक्म अपने लिए नहीं चुना, सबसे डिफिकल्ट इबादत नहीं चुनी मैंने अपने लिए, कहा तुमने चुना। का परवरदिगार जब मैंने ये सब किया तो मेरा इम्तिहान क्यों, मेरा क्यों इम्तिहान और मुझे क्यों हालत में रखा जाए। तो मैं आजी जाने गिरामी आपको मैंने ये